الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقال عز وجل في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا نذر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، یہ جو اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں ان میں قرآن حکیم کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں ایک معنوی تسلسل ہے. اس لیے پچھلے تین دنوں میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے ساتھ اگر مضمون کا سرا آپ کے ذہن میں نہ جڑا تو وہ بات اپنا صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی. چند منٹ اس پر لگائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات پابندی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، ایسا بھی ہوگا کہ بعض حضرات پہلی دفعہ نہیں آ سکے, بقیہ دو دنوں میں آئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے بھی ہوں جو آج پہلی مرتبہ آ رہے ہیں, ان کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ سمجھ لیں مختصر طور پر کہ یہاں سلسلہ کلام کیا ہے. پہلے دن کی گفتگو تمہیدی تھی, ابتدائی تھی. اس کا عنوان بھی ایک بہت عمومی عنوان تھا, عظمت قرآن. بہرحال اس کے ضمن میں جو بھی اللہ نے توفیق دی میں نے عرض کیا. دوسرے دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تعارف کرایا تھا, میں نے جو ایک تحریک قرآنی شروع کی اور جس میں کہ میں اپنی زندگی کے 20 برس کھپا چکا ہوں. اس کا آغاز 1965 میں لاہور میں ہوا. یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ضمن میں میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کو ابتدائی ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے. اگرچہ اصل قرآن وہ ہے, مکمل قرآن, ترتیب بھی وہی ہے کہ جو مصحف کی ہے سورہ فاتحہ سے سورت الناس تک, لیکن اس پورے قرآن کو تسلسل کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا, تدبر کے ساتھ پڑھنا جو ہمیں کرنا چاہیے, اس کے لیے ایک بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہو, ایک ڈٹرمینیشن. اس ڈٹرمینیشن کے لیے, اس فیصلے کے لیے, اس عزم کے لیے, اس ارادے کے لیے میں نے مفید پایا اس کو کہ قرآن مجید کے اہم مضامین سے اگر تعارف کرا دیا جائے منتخب مقامات کے مطالعے سے, تو قرآن مجید کے اہم مضامین سے انسان متعارف ہوتا ہے اور اس سے اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے, ذہنی مناسبت پیدا ہوتی ہے, اور پھر اللہ کا اگر فضل شامل حال ہو تو اس میں وہ ارادہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ پورے قرآن حکیم پر اسی طرح تدبر کرتے ہوئے غور و فکر کرے. اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ اولاً تو دین کی جامعیت سامنے آ جائے, کہ ہمارا دین معروف معنی میں صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. اس میں مذہب والے حصے بھی ہیں. دیکھیے, ذہن میں رکھیے, لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور آج ہماری زبانوں پر سب سے زیادہ یہی لفظ کہا ہوا ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے, حالانکہ پورے قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں. حدیث کا بھی جو ذخیرہ میرے مطالعے سے گزرا ہے, میں پورے حدیث کے ذخیرے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا, وہ بہت وسیع و عریض ذخیرہ ہے, لیکن جتنی بھی احادیث میری نگاہ سے گزری ہیں یہ لفظ مذہب کسی حدیث میں بھی نہیں. مذہب کا لفظ ہمارے ہاں سلف استعمال کرتے تھے محدود معنی میں, مذہب حنفی, مذہب شافعی, مذہب مالکی, مذہب اہل حدیث, یہ مذاہب ہیں. اسلام مذہب نہیں, اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام اطاعت کو, پوری زندگی پر حاوی, پوری زندگی پر مسلط, پوری انسانی زندگی کو اپنے حیثیت اقتدار میں لینے والی چیز, جس کے لیے جدید اصطلاح کیا ہے, نظام. ہم کہتے ہیں نظام, یہ نظام بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر دین کے مفہوم کو جدید کسی لفظ میں ادا کیا جائے تو وہ نظام ہوگا. دین کیا ہے؟ خدائی نظام, اللہ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے. اس میں انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, سیاسی معاملات, اقتصادی معاملات, سماجی نظام, آئینی نظام, قانون اور اس کے جملہ گوشے, فوجداری قانون, دیوانی قانون, قانون شہادت, قانون وراثت, ہر شے موجود ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو دین کے اندر شامل نہ. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس دین میں شامل ہیں, جس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس سے وضاحت ہو جائے گی, کہ یہود نے مسلمانوں کو کچھ چڑانا شروع کیا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. تو کچھ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی یہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم انہیں جواب دو کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے. ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ انسان کے لیے طہارت اور پاکیزگی یہ بھی نہایت ضروری ہے, اور اس کی تعلیم بھی کون دے گا اگر نبی نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا دین تو وہاں سے لے کر نظام حکومت تک چوٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سب پر مشتمل ہے. پہلی بات تو یہ سامنے آنی چاہیے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے. میں دو منٹ آپ کے اور لے لوں, اس کو بھی میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے اور باتیں کل عرض کی ہیں بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح یاد کرنے کے لیے, اسی طریقے سے ذہن نشین کیجئے. 3 جمع 3 چھ امور ہیں جو جمع ہو جائے تو دین بنتا ہے, اور ان میں سے پہلی 3 چیزیں وہ ہیں کہ جمع ہو جائے تو صرف مذہب بنتا ہے. عقائد, عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات. معاشرتی رسومات کس کے بارے میں؟ پیدائش, شادی, موت. ان 3 چیزوں کو جمع کریں گے, عقائد, عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات, یہ 3 ہیں مذہب. دنیا میں مذہب کا تصور یہی تک ہے. اس سے آگے 3 چیزیں کیا ہیں؟ معاشرتی نظام, اقتصادی نظام, سیاسی نظام. ان کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا اجتماعی نظام, اور ان 6 کو جمع کر لیں گے تو یہ بنے گا دین. یہ 6 چیزیں مل کر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہیں. اس میں عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, رسومات بھی ہیں, پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے, موت کے ساتھ تجہیز و تقسیم ہے, نہلانا ہے, نماز جنازہ ہے, تبسیم ہے, شادی بیاہ کے لیے نکاح ہے, ایجاب و قبول ہے. یہ تمام چیزیں بھی ہیں, لیکن ایک مکمل آئینی نظام, مکمل معاشی نظام, مکمل سماجی نظام, مکمل سیاسی نظام بھی ہے. تو 3 جمع 3 جمع 3 تو یہ در حقیقت دین بنتا ہے. پہلی تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے. دوسری چیز کے جو اس منتخب نصاب میں زیادہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دینی فرائض کیا ہے, دین ہم سے چاہتا کیا ہے, ادرو قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہے, شرائط کیا ہے. اس لیے کہ میں آج بھی اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر کے آیا ہوں دبئی میں, کہ دیکھیے انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا. سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا, اسے گن کر 10 کام بتا دیے گئے, یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں. اب کوئی ایسا حادثہ ہوا اسے 7 کام بھول گئے, صرف 3 یاد رہ گئے. مخلص آدمی ہے, محنتی آدمی ہے, لیکن بھول گیا, 7 کام یاد ہی نہیں, 3 یاد ہے. تو اس کا سارا اخلاص, سارا خلوص, ساری محنت انہی 3 کاموں پہ نکلے گی. وہ 3 کام تو وہ کرے گا بڑی اخلاص سے, بڑی محنت سے, جان مار کر, لیکن 7 کام اس میں تو 0 ہوگا, اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے ہی نہیں. بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ خلوص اس کا 100%, محنت اس کی 100%, لیکن ناکام. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے 7 فرائض تو یاد ہی نہیں رہے. اب آپ سوچئے, خدا نا خواستہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو, تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں, خلوص سے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائے. اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ دین کے فرائض کیا ہیں, دین ہم سے چاہتا کیا ہے, اس کا تصور بہت ہے. اس کے لیے جو میں نے منتخب نصاب مرتب کیا, اس کی جو پہلی صورت ہے, اس کا نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر. لہذا دوسرے روز تقریر جو ہوئی میری وہ سورۃ العصر پر ہوئی راہ نجات. اس میں بھی میں نے مجموعی طور پر بطریق تذکر جو اس سے مجموعی نتیجے نکلتے تھے ایک دن میں وہ بیان کی. میں نے کیا باتیں عرض کی تھی؟ 4 جمع 4 8 باتیں. یہ سورت قرآن مجید کے اولین سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے. یہ قرآن مجید کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل ممتنع کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے. اور ان 4 باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت. اس لیے میں نے صحابہ کرام کا عمل بتایا کہ 2 صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورت العصر سنا نہ لیں. پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے علیحدہ ہوتے. کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر. میں نے آپ کو امام شافعی کے اقوال سنائے لو تدبر اللہ هذه سورة لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے. لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. اگر قرآن میں سے سوائے ایک سورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لیے کافی تھی. کتنی جامع سورت ہے. 4 باتیں اور کیا بتائیں؟ پھر سورۃ العصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجئے. اللہ تعالی ہمارے لوح ذہن پر بھی کندہ کر دے، لوح قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، چوٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی. اس کے نتائج کیا نکالے؟ میں نے 4. اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے. کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان 4 چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے. میں نے ایک قسم کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے. 33% نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے. ہاں 60% لے لو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی. تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ 33% کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں. نمبر 3، جب 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط، تو کسی کو اختیار دے کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے قرآن میں، کچھ تبدیلی کر دیجئے. کیا فرمایا؟ کیا حکم دیا گیا؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. معلوم ہوا 4 چیزیں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ثابت کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے، اللہ کا ذمہ ختم ہوا. اللہ نے نجات کا وعدہ کیا 4 شرطوں کے ساتھ، آپ کو یہ کم کر دیجئے، اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا. اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی صلاح لیں گے؟ تلک امانیہم، اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں. نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے، انگریزی کا لفظ وشفل تھنکنگ. آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامع پہنا دیتے ہیں. یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نجات کے لیے چاروں شرطیں. دلیل میں نے کیا کی تھی؟ وربیتم لفظ بلفظ میں نے نقل کیا. کس کا؟ کون؟ امام غازی رحمت اللہ علیہ کا. فی ہذہ الآیت وعید شدید. اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالقصار علی جمیع الناس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا، گھاٹے کا، ناکامی کا فیصلہ کر دیا. الا من کان آتیم بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. فدل ذالک، اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، یہ دلیل ہے اس بات کے لیے. ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. بتائیے، اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے؟ یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، وہ چوتھی بات نوٹ کر لیجئے. یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اصل میں یہ چار نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. ایمان صحیح ہوگا، عمل لازم درست ہوگا. وہ ایمان ہی کیا ہوا جو عمل کو درست کرے؟ اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تبھی جبکہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو. کہیں اپنے دل میں شور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا، ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت نہیں کرے. وہ حق کا علمبردار بن جائے گا، پرچارک بنے گا. اور اگر کوئی صاحب سیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹھ نہیں دکھائے گا، جمے گا ہر کے بعد آباد ماں کشتی گرا بنداخ سے. تو یہ چار چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے، حقیقت میں ہے ایک ہی. میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں. دیکھیے، آپ تصور کیجئے کسی شخص کا، کسی انسان کا، ہو صاحب سیرت و کردار، کیریکٹر والا آدمی ہو، مرد ہو، بوڑھا نہ ہو، بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو. اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا، پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہ تک پہنچے. بات کیا ہے سمجھنی چاہیے، ہوگی کہ نہیں؟ سرسری طور پہ تو فیصلہ نہ کر دے، بات کو سمجھے، حقیقت کی تہ تک پہنچے. نمبر دو، جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے، پھر گھبرائے نہیں. ہی مسٹ فیس دی ریئلٹی اینڈ ایکسپٹ دی ریئلٹی. اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے. میں سکرات کی مثال دے چکا ہوں، اس نے ذہن کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوارا نہیں کیا. تیسری بات یہ ہوگی، اس کا اعلان کرے دنتے کی چوٹ سے، یہ ہے حقیقت. ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا، یہ بزدلی ہے، یہ بوداپن ہے، یہ سیرت و کردار کی بات نہیں. اور آخری بات کیا ہوگی، حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے، کسی کو ناگوار ہو تو ہو. آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے. اگر انسان صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، کیریکٹر والا انسان ہے، مرد ہے وہ واقعتاً، تو یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. پہلے حق کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ ایمان. اس پوری کائنات کا حق کیا ہے؟ ایمان. اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا. نمبر دو، اس کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا. نمبر تین، اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا. چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں. کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا، کچا تھا، جوان مرد نہ تھا، جوان ہمت نہ تھا، صاحب سیرت نہ تھا، صاحب کردار نہ تھا، بودا انسان. یہ ہے سورت العصر. اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ہے ان چاروں میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو. کل ایمان پر بحث ہوئی، میں نے نو ابواب گنوائے تھے کتاب الایمان کے، جس میں سے سات ہم پڑھ چکے. کیا ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں نہیں بیان کروں گا اب. ایمان کا اصطلاحی مفہوم ذہن میں تازہ کیجئے. ایمان کا موضوع، ایمانیات کی تفصیل، ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت، پھر ایمان اور عمل، ایمان اور جہاد، اور ایمان اور امن، یہ نو تھے جن میں سے کہ سات بیان ہو چکے، دو رہے ہیں. آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح. کسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے، اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے، تو ایمان اور عمل صالح کا رب کو تعلق کیا ہے. دیکھیے آج کی گفتگو کو ہم شروع کریں گے. وہ جو دو درجے معین کیے تھے ایمان کے، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جس کا نام اسلام ہے. قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے. اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے، اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے لیے اب ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں، جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی. فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدبو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اعراب جمع ہے اعرابیون کی، عربی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ، خانہ بدوش لوگ. عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے. یہ تو شہر اب بن رہے ہیں، بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو ظبی، اور تو بھائی بندہ یہاں کیا تھا؟ خانہ بدوش تباہی. ہاں مکہ ایک شہر تھا، مدینہ ایک شہر تھا، طائف ایک شہر تھا، چند شہر تھے، باقی اکثر یہاں کون تھے؟ بدو لوگ. ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے. یہاں الف لام جو آیا یہ لام حصر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے. حضور سے فرمایا گیا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تومنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ذرا غور کر لیجئے گا، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شدمت کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا، کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا؟ ما آمنتم، فعل ماضی پر ما لگے گا. لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے، تو کہا جائے گا فعل مضارع پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا، مضارے ہو جائے گا خفیف. لم تومنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو؟ نہیں، یہ بھی نہیں. ولیکن قولو اسلمنا، بلکہ یوں کہو، لیکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے، لیکن وہیں سے آیا ہے عربی میں لیکن. لیکن قولو، کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. بتائیے بات واضح ہو گئی؟ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفی کلی، ہرگز ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے، قبول ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی. لیکن ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے نا، وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. مزید راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب بات واضح ہو گئی، کوئی اب امکان نہیں رہا، بات واضح ہو گئی کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے، اقرار باللسان تو ہو گیا، ایٹ دی ٹپ آف یور ٹنگ تم نے کہہ دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت،
زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ ہے کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا, ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے. ہاں مسلم تمہیں تسلیم کر لیا جائے گا, مسلمان مان لیا جائے گا. تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو, ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ایمان کا دعویٰ حقیقت اس وقت ہوگا جبکہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے, جاگزین ہو جائے, راسخ ہو جائے. اب دیکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک مثبت اسلوب ہوتا ہے, ایک منفی. یہ منفی اسلوب ہے, ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مثبت اسلوب کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. یہ اسی سورہ حجرات میں ہے. اے محمد کے ساتھیو, اے محمد کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو نہایت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں تھا بلکہ دلوں میں کھب گیا تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی زبانوں پر تو تھا, دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا. ان سے کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو, مومن نہیں. اب یہاں سے بات سمجھ لیجئے, یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا ایمان کے دو درجے اس آیت کے حوالے سے. اب اس کو اچھی طرح ذہن نشین آپ نے کر لیا, اب آئیے بحث عمل کی. اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, شاید آپ چونکیں بھی, پریشان بھی ہو جائیں, لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام کے بعد ائمہ, یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں. ان اسلاف میں, ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں, ایک محدثین اور ایک فقہا. محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن کو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا, میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں. حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے. بات ختم ہو گئی خلافت راشدہ میں. قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا, ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا. صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں, کوئی صحابی کوفے چلے گئے, کوئی صحابی دمشق چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے. میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان سب کے پاس, کسی کے پاس اتنی احادیث, کسی کے پاس اتنی احادیث, ان کو جمع کرنے کا کام, پھر چھان پھٹک کرنے کا کام, پھر مرتب کرنے کا کام, یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام, پوری پوری زندگیاں کھپائی. ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں, ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے, ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں. ذرا باریک باتیں سمجھ لیجئے گا, ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث تین راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ دو راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے, سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں, ذرا مجھے سنا دیجئے. سنا دیا.
ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو. نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ کام کیا بہت مشین. بہرحال میں اس وقت جم و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے جدید دور کے فتنوں میں فتنا ہے انکار حدیث کا. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی سے کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں. لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. اچھا، اب تیسرا کرتا ہے ہمارے ہاں، دوسرا وہ ہے فقہا. قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے. یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہاء کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم. ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سنس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہے، ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. قانون کا تقاضا یہ ہے. السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، رجلو بے رجلو، نے کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے. اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے. میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا. آپ صحابہ کو ان سے مستثنی کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں. تو سید الفقہا کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں، الایمان و قولن، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید و ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا. اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں. وہ یزید و ینقص، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات سارا قصر تو یہی پہ تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ، اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں۔ میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے؟ اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو۔ مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ کیوں نہیں کریں گی؟ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے۔ گود المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قولن نہیں، الایمان قولن و عمل، تضاد ہے نا؟ لا یزید و لا ینقص نہیں، یزید و ینقص۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا۔ اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنوع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست، 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں جرے بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکات نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکات کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ فرشتہ کس نے دیکھا، کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملک کی شکل میں صرف دو دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دو باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ اصل ملک کی شکل میں حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرت المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو، نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کوئی دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں کیا رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی، حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کیا کہیں گے، میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے، اس سے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے۔
اس میں حد فاسد انسان کا اقرار ہے. البتہ حقیقی ایمان اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات ہی دیکھی ہے. دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا. دو اور دو چار کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے, آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں, کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے, لہذا کوئی سے ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے, جان بوجھ کے کون ڈالے گا. اچھا میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی چیز ہے, گمان بھی ہو گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے, معلوم ہے نا؟ لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہو, ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے, ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو, صرف دم ہے نا, آپ قریب بھٹکتے ہو. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا, یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے کفوری. یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے, اور کون تھے جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے؟ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ, کس زمانے میں تھے یہ؟ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ, بابر کا زمانہ, جب جنگ ہوئی ان کے مابین. ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے, پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے, میرے لیے دعا کر دیجئے. فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ, ہماری دودھ چھوڑ دو, دعا نہیں کی. اور وہ شکست اس نے کھائی, مارا گیا. ان سے بھی پہلے کی بات ہے, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, سات بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے, کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں, اس کے پاس جانے کا سوال نہیں, کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی. ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں, میں آ جاؤں گا. تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں, بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا, درویش دوسرے سے نکل جائے گا. بادشاہ چاہتا ہے اتنے باریابی. اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟ سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے, جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے, اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. تو یہ جان لیجئے. ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا, نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وثیقہ بھیج دیا, ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی. اسی کاغذ کے پشت پر ایک شعر لکھا, ما آبروئے فقر و قناعت نہ باقتے, میر خان سے دو کہ روزی مقدرت. جاؤ میر خان سے کہہ دو نواب ٹونک سے, ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے, لکھی ہوئی ہے, ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے, لے جاؤ اپنا وثیقہ. کون تھے یہ؟ صاحب یقین. یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. شہنشاہ ہند کس نے باریابی چاہے اجازت نہ ملے, وہ یقین کی بات ہے. آپ سوچیے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا, توکل ہوگا, راضی برضا ہوں گے, خوف نہیں ہوگا, عذر نہیں ہوگا, ڈر کاہے کا, میرا محافظ میرا رب. اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے, محبوب کی رضا اسی میں ہے, حاضر ہے ہم. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیور,
سر دوست سلامت کے تو خنجر آزمائے. بتائیے کوئی خوف ہوگا کوئی حضور ہوگا؟ اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ہے معاملہ ایک. دوسرا معاملہ یہ, کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے, پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے. دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, آپ زنا کر سکیں گے؟ چوری کر سکیں گے؟ یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے. اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے. یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا. منطقی بات ہے کہ نہیں؟ میں مثال کو اور سمجھا دوں. اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے, آپ نے دیکھ لیا, ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے, آپ کی گاڑی صحیح جگہ کے رک جائے گی نا, ایک انچ آگے بھی بڑھے گی. اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے تو دیکھنے والا ہے نہیں, تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات کیجیے. آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا, تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے, خاموا کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے. لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو, پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے, کیا اس کی تنخواہ, کیا اس کی حیثیت, کیا اس کی اتھارٹی, کتنی وہ سزا دلوا دے گا؟ اول تو پاکستان میں تو دو چار روپے سے وہی معاملہ طے ہو جائے گا, اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں. لیکن یہ کہ وہی آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے, اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیا اس کا قانون توڑیں گے؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی. قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہو, جیسے کہ ہمارے ہاں ہے, لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان کے دعوے داروں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں. ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے, اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہو. حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا. اب اس پر حدیثیں سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین دفعہ قسم کھائی, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. واقعہ یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے, کانپ اٹھے ہوں گے. کون وہ بدبخت ہے, کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین دفعہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں؟ قیل من یا رسول اللہ, کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا, اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے. الذی لا یامن جاره بوائقہ, وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے, جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں, کبیرہ کیا سوال, صغیرہ بھی نہیں. زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے, بدخلقی ہے, بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے, یہ کہیں گے. گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات, کبیرہ بہت بڑی ہے. لیکن اس پر اللہ کے رسول نے تین دفعہ قسم کھائی, ایمان نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں. اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سلسلے میں. اور سنیے, فرمایا حضرت انس بن مالک نے, یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے, متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود, اس سے اونچا درجہ روایت کا ہی نہیں. راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی, یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا, آپ کی خدمت کرے گا, آپ کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے, وہ حضور کے خادم خاص ہے, جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا, خدمت کرنے والا, وہ ہے انس ابن مالک. چونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک بات پہلے اور سنا دوں. جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس,